Дуняка в дыре это!
Старый казан, старый казан!
Дуняка в дыре это!
Старый казан, старый казан!
Дуняка в дыре это!
Старый казан, старый казан!
Сера джернал, нора джернал!
Адам, старый казан, старый!
Сера джернал, сера джернал!
Адам, старый казан, старый!
На рэджакси!
Kendini ifrit etsin mübarek!
Adam, 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 adam!
الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا معصوم بعده لا أمة بعد أمته ولا رسالة بعد رسالتي أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال تبارك وتعالى في مقام آخر والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون بعدي ثلاثون كذابون وفي رواية دجالون كلهم يزعم أنه نبي الله وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صدر جلسہ میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام معزز حاضرین بزرگوں سپاہ صحابہ کے غیور نوجوان جان ساتھیوں سیرت خاتم المعصومین کانفرنس کے عنوان سے آج اس عظیم اجتماع میں آپ حضرات کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور میرا دل چاہتا ہے اس کانفرنس کا جو عنوان جس مقصد کے لیے رکھا گیا ہے اسی عنوان پر میں آپ حضرات کے سامنے اپنی معروضات پیش کروں عام طور پر اشتہار کو دیکھ کر یا یہ عنوان سن کر بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس عنوان کو اس انداز میں پیش کرنے کا کیا مقصد ہے بڑی سرسری نظر سے عام لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ خاتم المعصومین کانفرنس لیکن آپ نہیں جانتے کہ خاتم المعصومین کے اتنے سے لفظ سے مولانا محمد عبید صاحب نے کتنا بڑا دشمن کے اوپر حملہ کیا ہے انہوں نے کتنا سا لفظ چھاپ کر اگر میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ مولانا محمد اویس صاحب نے آج کی کانفرنس کا عنوان رکھا ہے شیعہ کافر کانفرنس. آپ کو پتہ نہیں, اس لیے ایک روز مجھے یاد ہے کہ میں مولانا ضیاء الرحمان فاروقی, مولانا اسحار القاسمی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ, ہم تینوں اکٹھے سفر کر رہے تھے. بحث اس بات پر ہونے لگی کہ ہم کہتے ہیں شیعہ قرآن کا منکر ہے تو یہ بڑا شرارتی اور بڑا خبیث عنصر ہے, یہ فوراً قرآن پاک اٹھا کر لے آتا ہے کہ تو دیکھو مولوی صاحب جھوٹ بولتے ہیں, کتنی ساری رات زیادتی کی, کس قدر جناب انہوں نے گرج گرج کر ہم پر الزام لگائے, ہم تو قرآن کو مانتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں. سادہ آدمی بھولا بھالا مسلمان کہتا ہے یار مولوی کی بات مانو یا اس کی بات مانو, اس کے بچے قرآن پڑھتے ہیں, یہ خود اپنے گھر سے قرآن لے کر آیا ہے اور یہ تلاوت کر کر کے کہتا ہے, قرآن ہاتھ میں پکڑ کر کہتا ہے کہ میں قرآن پڑھتا ہوں. تو ٹھیک ہے اگر مولوی کی بات بھی مانے تو کوئی اور شیعہ کافر ہوگا, کم از کم یہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح آپ یہ کہیں کہ تم اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہو, کہ بالکل نہیں. آپ اسے یہ کہیں کہ تم صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہو, اتنا شریر ہے یہ طبقہ, کہے گا کوئی شریف آدمی صحابہ کو گالی دے سکتا ہے؟ فوراً یہ کہے گا کوئی شریف آدمی صحابہ کو گالی دے سکتا ہے؟ یعنی ایک بات میں دو باتیں ثابت کرتا ہے کہ پہلے نمبر پر تو اپنے آپ کو شریف ثابت کرتا ہے, پہلے نمبر پر تو یہ بتاتا ہے کہ میں شریف ہوں, اور دوسرے پر بتاتا ہے کہ میں گالی نہیں دیتا. آپ اسے کہیں کہ تمہارے ہاں یہ متہم ہے کہ استغفر اللہ آپ کیسی بات کرتے ہیں, میں آپ کے محلے میں کب سے رہتا ہوں, آپ نے کوئی ایسی بات دیکھی؟ غرض کہ آپ جو بھی اس کے اوپر الزام لگائیں, الزام نہیں, جو بھی آپ اس کی حقیقت اس کے سامنے پیش کر کے اسے آئینہ دکھانے کی کوشش کریں, یہ فوراً جھٹلا دے گا. ہم کافی دیر تک سوچتے رہے کہ کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ جسے شیعہ جھٹلاتا نہیں ہے, جس کا شیعہ انکار نہیں کرتا. سوچ سوچ کر ہمارے ذہن میں ایک بات آئی, ہاں ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسا بدیہی اور ایک ایسا واضح کفر ہے کہ شیعہ اس کا انکار نہیں بلکہ برملا اس کا اقرار کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے عقیدہ امامت, وہ ہے عقیدہ امامت. آپ کسی شیعہ سے پوچھیں کہ تم حضرت علی کو امام مانتے ہو, وہ کہے گا بالکل مانتے ہیں. حضرت حسن و حسین کو امام مانتے ہو, وہ کہے گا بالکل مانتے ہیں. اب آپ حضرات میں سے اکثر کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ بھلا امام ماننے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے, ہم تو حضرت ابو حنیفہ کو امام مانتے ہیں, ہم تو اپنی مسجد میں نماز پڑھانے والے کو امام مانتے ہیں. یہ بات نہیں, شیعہ 12 شخصیتوں کو امام کہتا ہے اور اس کا مقصد اور دعویٰ یہ ہے کہ یہ صرف امام مقتدا کے معنی میں نہیں, امام پیشوا کے معنی میں نہیں, بلکہ یہ ہمارے وہ امام ہیں جو معصوم ہیں. پہلے نمبر پر آپ کسی شیعہ سے سوال کریں کہ تم اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہو, کوئی شیعہ اس کا انکار نہیں کرے گا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح نبوت اور رسالت کا سلسلہ آمنہ کے رات
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو چکا ہے. آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی کوئی دوسرا رسول نہیں ہے. بالکل اسی طرح ہر نبی اور رسول معصوم ہوتا ہے. معصومیت کا سلسلہ بھی آپ پر ختم ہو چکا ہے. اب آپ کے بعد کوئی شخص معصوم پیدا نہیں ہو سکتا. آپ شیعہ سے سوال کریں, مسئلہ امامت تو اتنا واضح ہے کہ میں اسی کی تفصیلات بیان کرنے سے پہلے آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ نے آپ ان کا نام نامی سنا ہے, محدث جلیل بر صغیر کی نام و شخصیت. آج اس بر صغیر کے جتنے مدارس میں احادیث پڑھائی جاتی ہیں, جب استاد اپنے شاگرد کو حدیث پڑھانا شروع کرتا ہے تو وہاں ایک سلسلہ ہوتا ہے سند کا. استاد محترم یہ بتلاتے ہیں کہ میں نے حدیث کی یہ کتاب فلاں استاد سے پڑھی ہے, اس نے فلاں سے, اس نے فلاں سے, اس نے فلاں سے. یہاں تک کہ آپ کو حیرت ہوگی, ایک استاد جو اپنے شاگرد کو حدیث کی کتاب پڑھاتا ہے وہ اپنے سے لے کر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک درمیان میں جتنے لوگ واسطہ بنے ہوئے ہوتے ہیں ان سب کی سند بیان کرتا ہے, ان سب کی سند بیان کرتا ہے. اور جتنے لوگ اس پاک و ہند میں, بنگلہ دیش میں, افغانستان میں جتنے مسلمان علماء کرام آج موجود ہیں, اور میں یہ بھی دعوے سے کہتا ہوں خواہ وہ دیوبندی ہو, خواہ بریلوی ہو, خواہ لیڈیز ہو, یہ تمام جب یہ بیان کریں گے ہم نے حدیث کن سے پڑھی, ہمارے اساتذہ نے کن سے پڑھی, انہوں نے آگے کن سے پڑھی, تو قریباً قریباً ان تمام کی سند حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ تک پہنچتی ہے. پھر آگے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. بہت بڑے وقت کے محدث اور وقت کے بہت بڑے مفسر وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. حضور کی زیارت کوئی عام سی بات ہے؟ روایات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اسے یقین کرنا چاہیے کہ اس نے مجھے ہی دیکھا ہے, اس نے کسی اور کو نہیں دیکھا, اس لیے کہ شیطان کسی اور کی شکل میں تو آ سکتا ہے, کسی عام انسان کا روپ دھار سکتا ہے, لیکن شیطان خواب میں بھی پیغمبر کا روپ نہیں دھار سکتا, اس نے مجھے ہی دیکھا. زیارت ہوئی. اب دیکھیں اپنے اپنے ذوق کی بات ہوتی ہے, اپنے اپنی سوچ کی بات ہوتی ہے. خواب میں آدمی اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اپنی مرضی سے ایک بات کہے, جو کچھ وہ بیداری میں پڑھتا ہے یا سوچتا ہے یا جو کچھ کرتا ہے وہ خواب میں وہی کچھ کرے. خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے تو سوال کیا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے کہ میں شیعہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھوں, میں شیعہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھوں, ان کے بارے میں آپ ارشاد فرمائیں تاکہ میری مشکل حل ہو جائے, میرے لیے آسانی ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب رحمت فرماتے ہیں. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ کافر ہے, آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ مرتد ہے, آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ زندیق ہے. اگر آپ یہ فرما دیتے تو 100% حقیقت ہوتی, سچائی ہوتی, 100% اس بات میں کوئی شک نہ ہوتا، لیکن آپ نے اسے فرمایا ہوتا تو آج لوگ کہتے خواب کون سا حجت ہے، شریعت میں خواب حجت تو نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولی اللہ شیعت کا عقیدہ امامت پر تجھے پتا چل جائے گا کہ یہ کون ہے، تجھے پتا چل جائے گا کہ یہ کون ہے. دوسرے لفظوں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ شیعت کے بارے میں جو شخص جاننا چاہے اسے میری طرف سے یہ اشارہ ہے، یہ ہدایت ہے کہ وہ شیعت کا مطالعہ کرے، وہ شیعت کا
مطالعہ
کرے. یہ بات میں نے بڑے آسان لفظوں میں کہہ دی ہے، حقیقت میں یہ بے شمار اعتراضات کا جواب ہے. آج لوگ کہتے ہیں جی تم تو بڑے سخت ہو، تم تو فتوے لگاتے ہو، نعرے لگاتے ہو، فلاں نے تو کافر نہیں کہا، فلاں نے تو کافر نہیں کہا، فلاں نے تو کافر نہیں لکھا، تم ان سے بڑے مولوی ہو، تم ان سے بڑے مفتی ہو، تم ان سے بڑے عالم دین ہو، تم ان سے بڑے متقی پرہیزگار ہو. حضور نہیں، وہ ہمارے اساتذہ ہیں، وہ ہمارے اسلاف ہیں، وہ ہمارے اکابر ہیں، وہ علم میں، عمل میں، ذوق میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں ہم سے کہیں زیادہ آگے. پھر کہتے ہیں اچھا انہوں نے تو نہیں کہا، تم کیوں کہتے ہو؟ تو میرے بھائی، اگر کسی نے مصروفیات اور مشغولیات کی وجہ سے، آپ پاکستان بننے سے پہلے کے دور کو دیکھیے، علماء حق کی زندگی کا اکثر حصہ تو آزادی کی جنگ لڑتے گزر گیا. آپ پاکستان بننے کے بعد اور پہلے کے حالات کو دیکھیں، علماء کرام کی توانائیاں ختم نبوت کے منکروں کے خلاف اور اسی طرح اسلام کے دشمنوں کے خلاف ضرب ہوتی رہی. اگر کسی نے مصروفیت اور مشغولیت کی وجہ سے کسی کی مذہب کا، عقیدے کا، نظریے کا مطالعہ نہیں کیا تو اس میں اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی. ہاں یہ ہم کہتے ہیں کہ جس نے مطالعہ کیا ہے اس نے پھر شیعہ کو کم از کم مسلمان نہیں کہا. پھر یہ کہ کسی نے مطالعہ نہیں کیا یا کیا صحیح، کرنے کے بعد گواشے چھوڑ دیجئے تھوڑی دیر کے لیے، میں کہتا ہوں میرا تو یہ جذبہ اور عقیدہ ہے اگر 1400 میں کسی نے انہیں کافر نہ کہا ہوتا بلکہ 1400 کے علماء، 1400 کے فقہا، 1400 کے محدث، 1400 کے مفسر تسلسل کے ساتھ شیعہ کے ایمان کو، شیعہ کے اسلام کو ثابت کرتے چلے آتے، لیکن اس دور میں جیسے کہ شیعت کی بنیادی کتب شائع ہونے کے بعد دنیا کے سامنے آ چکی ہے، آج وہ کتابیں ہمارے سامنے آئیں اور آج ہم ان میں پڑھتے ہیں اور ان میں کفر واضح طور پر موجود ہے، آج ان کی تعلیمات کو پڑھ کر ہم آج بھی اعلان کر دیتے کہ ہر دور میں اگرچہ انہیں مومن کہا گیا ہے لیکن ان کتابوں کی روشنی میں یہ لا شک کافر ہے. یہ کیا بات ہے؟ فلاں نے نہیں کہا، فلاں نے نہیں کہا، یہ تو کوئی بات نہیں. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ میرا والد قبر سے اٹھ کر آئے، دوبارہ زندہ ہو اور زندہ ہو کر کہے کہ میرے عقائد شیعہ والے ہیں اور ہم ان سے بتلائیں گے کہ یہ عقیدہ، یہ عقیدہ، یہ عقیدہ، یہ اسلام کے خلاف ہے. وہ اس پر اصرار کرے میں تو اسے بھی کافر کہہ دوں گا. آپ یہ کہتے ہیں فلاں نے نہیں کہا، فلاں نے نہیں کہا، یہ کیا دلیل ہے؟ میں عرض کر رہا تھا
جس نے اپنے دور میں مطالعہ کیا ہوگا مجھے یقین ہے وہ کبھی بھی شیعہ کے اسلام پر اصرار نہیں کرے گا. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں بیدار ہوا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے وہ جملے میرے ذہن میں گھوم رہے تھے. میں نے فوری طور پر شیعت کی بنیادی کتب منگوائی, اصول کافی, ملا احضر الفقی, آل استفسار, تہذیب الاحکام, جنہیں شیعت کی بنیاد قرار دیا جا سکتا ہے. اور شیعت کی بنیاد یہی چار کتب ہیں, اسی پر پوری شیعت کی عمارت قائم ہے. ان کتابوں کو آج بھی آپ منگوا سکتے ہیں, یہ کتابیں آپ کو آپ کے شہر میں مل جائیں گی, آپ کو آج بھی کتب خانوں پر, آج بھی مارکیٹوں میں یہ کتابیں مل سکتی ہیں. عربی میں کتب ہیں, فارسی میں کتابیں ہیں, آپ لائیے مطالعہ شروع کر دیجئے. اگر آپ عربی فارسی نہیں جانتے, اصول کافی کا ترجمہ شافی شائع ہو چکا ہے, آپ شافی خریدیے, خرید کر پڑھنا شروع کیجئے. وہ کتاب شروع ہی ائمہ کے بارے میں, ائمہ کے تعارف سے ہوتی ہے کہ ائمہ کون ہیں, ائمہ کا مقام کیا ہے, ائمہ کا مرتبہ کیا ہے, ائمہ کی شان کیا ہے, ائمہ کو کیا کیا مقامات حاصل ہیں. آپ شروع سے پڑھنا شروع کیجئے. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میں جیسے جیسے پڑھتا چلا گیا, میں نے ابھی عقیدہ امامت کا مطالعہ کیا تھا کہ میرے دل نے بول بڑھ کر کہا کہ ولی اللہ اس کائنات میں شیعہ سے بڑھ کر ختم نبوت کا کوئی ممکن نہیں ہے.
پاکستان مرے نہ ہوگا, پاکستان مرے نہ ہوگا.
میں آج آپ کے شہر میں خاص طور پر اس عنوان کو اس لیے بھی آپ توجہ مت کیجیے, اس شہر میں اس لیے بھی خصوصیت کے ساتھ ختم نبوت کو اس عقیدے کو سامنے رکھ کر یہ مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ آپ کے پاس علماء کرام کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے اور ایسے بڑے بڑے لوگ اس شہر سے ہو گزرے ہیں کہ جنہوں نے ختم نبوت کے لیے تاریخی کردار ادا کیا ہے. تاریخی کردار ختم نبوت. ایک قادیانی یہ کہے کہ بھائی میں ذلی ہوں, برودی ہوں, مجازی ہوں, اصلی نہیں. ذلی نبی, توفیلی نبی, بروزی نبی, مجازی نبی. آپ کہتے ہیں تو ذلی بن تب بھی کافر, مجازی مان تب بھی کافر, حقیقی مان تب بھی کافر, جو کہے تب بھی کافر. وہ ذلی بروزی مجازی مانے تو کافر, وہ اپنے آپ کو پیغمبر کے توسل سے کہے کہ آپ کی موت سے, آپ کی منظوری سے میں نبی بنا, وہ تب بھی کافر ہے. اور دوسرا گروہ, دوسرا طبقہ یہ عقیدہ رکھے ہمارے بارہ امام ان کا مرتبہ مقام رب کے 1,24,000 نبیوں سے زیادہ ہے. جو مقام ہمارے ائمہ کو حاصل ہے اس مرتبہ مقام تک کوئی نبی رسول نہیں پہنچ سکتا. مجھے بتلا جائے آخر کار کی وجہ ہے کہ یہ اب بھی کافر نہیں ہے.
کافر 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 کافر.
بلکہ عقیدہ امامت میں تو شیعت اس قدر آگے بڑھ چکی ہے امام کے بارے میں. امام کون ہے؟ کہتے ہیں امام معصوم عن الخطا ہے, امام کو بھول بھی نہیں ہوتی, نسیان بھی نہیں ہوتا. جبکہ ہم شاید اگر میں غلط کہوں تو تصحیح ہو جائے گی, نسیان اور خطا یہ تو ہم انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی نہیں مانتے نا. نسیان تو نبی کو ہو جاتا ہے اور خطا بھی ہو جاتی ہے.
خطا اجتہادی ہے اسے کہہ دیجیے بھول جانا خطا ہو جانا. نبی ہے معصوم رب کی نافرمانی بالکل نہیں کرتا لیکن بھول واقع ہو جانا. آپ نماز پڑھا رہے ہیں سلام پھیر دیا ایک صحابی سوال کرتے ہیں کیا نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ آپ نے فرمایا نہ نماز کم ہوئی نہ میں بھولا. دوسرے صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول دو باتوں میں سے ایک ضرور ہے. آپ نے فرمایا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے چار رکعت کی بجائے تین پڑھی. فرمایا انما انا بشر انسا کما انسا میں بھی انسان ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو ویسے میں بھی بھول جاتا ہوں. یہ نبی کی توہین نہیں یہ نبی کی عزت اور شان کے خلاف نہیں. کیوں اول کیا ایک مقولہ ہے اول الناس اول الناس انسانوں کا باپ پہلا انسان حضرت آدم ہیں اور پہلے بھولنے والے بھی بھولے تھے یا نہیں بھولے تھے اور بھولے تھے تو آئے آپ ایسے میرے بھائیوں خطا اور نسیان شیعت کا عقیدہ ہے کہ ہمارے اماموں سے وہ اتنے بڑے معصوم ہیں کہ خطا اور نسیان بھی نہیں ان سے ہوتا. نبیوں کے اماموں کے بارے میں یہ عقیدہ اور فرشتوں کے بارے میں جبریل بھول گیا. اللہ کے بارے میں جو اپنے اماموں کو معصوم عن الخطا والنسیان مانتے ہیں اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ رب بھول جاتا ہے اللہ بھول جاتا ہے اللہ کو بدا ہو جاتا ہے اللہ کو غلطی لگ جاتی ہے اللہ کو اپنے فیصلے بدلنے پڑتے ہیں پھر اپنے اماموں کے بارے میں یہاں تک عقیدے کہ امام کے اختیار میں ہے کہ جب چاہے تو موت قبول کر لے چاہے تو موت کو دور ہٹا دے. امام اپنی مرضی سے جیتا ہے اپنی مرضی سے مرتا ہے اور امام کائنات کا ذرہ ذرہ امام کے تابع فرمان ہے جبکہ تیرا میرا چیز ہے الا کل شین کبھی صرف اللہ کی ساتھ ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا امام ہر چیز پر قادر ہے عقیدہ امامت ہے اتنی وسعت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ شیعہ کتب میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ امام کو یہ اختیار ہے وہ جسے چاہے جنت بھیج دے جسے چاہے جہنم بھیج دے. اور شاید آپ نے یہ نہ سنا ہو کہ شیعت حضور پر وحی کو ختم نہیں مانتی. شیعت کا عقیدہ ہے ہمارے 12 اماموں پر فرشتہ نازل ہوتا ہے اور وحی لے کر آتا ہے. یہ ختم نبوت کا انکار نہیں ہے اسی پر بس نہیں شیعت ایک قدم اور آگے بڑھاتی ہے اور قدم آگے بڑھا کر یہ اعلان کر چکی ہے کہ ہمارے اماموں کو یہ اختیار بھی حاصل ہے ہمارے اماموں کو یہ قدرت حاصل ہے کہ رب نے جس چیز کو حلال کیا ہے ہمارے امام اس کو حرام کر سکتا ہے اور رب کی حرام کردہ چیز کو امام حلال کر سکتے. مجھے بتلاؤ اس سے بڑھ کر ختم نبوت کا رب کی ربوبیت رب کی حلالیت کا اس سے بڑھ کر کیا انکار ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کی ذات ہے؟ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. میں آپ اللہ سے اپیل کروں گا آپ ایسے ہی جذباتی انداز میں ہو جانے والی باتوں پر کان دھرنے کی بجائے توجہ کے ساتھ میری بات کو سماعت فرمائے. یقین جانیے ہم نے اس موقف کو کبھی بھی مذاکر یا مفادات کے لیے یا شہرت اور لیڈری کے لیے نہیں لیا. ہم نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس پہ کم عمری میں غور کیا بڑی سنجیدگی کے ساتھ
یہ دیکھ کر کہ یہ راستہ پرخطر ہے، یہ سوچ کر کہ یہ مصیبتوں پریشانیوں کا راستہ ہے، میں آپ کو نہیں بتلا سکتا کہ میں اکثر طور پر جب اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں، رب محمد کی قسم ہے مجھے یقین ہوتے کل یہ یتیم ہوتے چلے جائیں گے، اور جب گھر سے ہم نکلتے ہیں کبھی غور نہیں کیا کہ واپس آئیں گے، ہم نے ماں تایات کے پاس میں برابر کر چھوڑے ہیں، ہم نے سنجیدہ ہو کر یہ موقف لیے، مذاق نہیں کیا،
بیٹا کس کے، بیٹا کس کے، فوج کس کی، بچے کس کے، بچے کس کے، غریب کس کے،
میرے بھائی
غریب کس کے،
اس لیے میں بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے جب ساتھی بعض دفعہ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہم نے کوئی خطابت یا لیڈری یا شہرت کے لیے یہ راستہ اختیار نہیں کیا، خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو تو ہمارا ضمیر کہتا ہے، پھر ہم سے سوال ہو سکتا ہے سینکڑوں معصوم بچے کیوں قتل کرائے، ہم نے مذاکر مذاکر غیر سنجیدہ طور پر حق نواز شہید کروا دیا، ہم نے مذاکر مذاکر اسحاق قاسمی جیسا جرنیل شہید کروایا، کوئی مذاق نہیں، کوئی راج سنجید جی نہیں، ہم اسے ایمان کی، دین کی، عقیدے اور نظریے کی جنگ سمجھتے ہیں، ہم یقین کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں عقیدے نظریے کی جنگ شروع ہو چکی ہے، حق و باطل کے درمیان میں ماں کے کاثر جمع ہو چکے، جان جاتی ہے چلی جائے، بچے یتیم ہوتے ہیں سارا سوا ہو جائے، گاؤں جڑتے بے شک گزرتا ہے، پر دین پر، عقیدے پر، نظریے پر سودے بازی نہیں ہو سکتی،
بعض دفعہ زیادہ نعرے لگتے ہیں، ہمیں احساس ہونے لگتا ہے یار زیادہ نعروں سے کہیں لیڈری کا ہی شوق پیدا نہ ہو جائے، ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ نعروں نعروں سے شاید وزیر اعظم بھی بن جائیں گے، ایسا کبھی نہیں سوچا، نہ ہمیں شوق ہے، یہ ایم ایل اے شپ اچھی لگتی ہوگی جنہیں لگتی ہوگی، ہم تو تنگ آئے ہوئے ہیں، کیا ایم ایل اے شپ ہے، مصیبت، ذمہ داری، پریشانی، ایک ذمہ داریوں کا ہجوم ہے، اور اس دور میں اس ملک کے ادارے میں جو لا الہ کے نام پر بنا، اور اس گورنمنٹ میں جو اسلام کے نام پر آئی، آج وہ ظالم لوگ اس اسمبلی میں بیٹھ کر وہ کافرانہ، وہ شرمناک ظالمانہ باتیں کرتے ہیں، سر شرم سے جھک جاتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ اسلام کے نام پر آئے، ہماری قوم نے اسلام کے نام پر ووٹ دیا، اور یہ اسلام کے نام لے رہے ہیں، جن کا کردار، جن کا عمل اپنے ایک ایک اشارے اور کنائے کے ذریعے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس ملک میں کوئی اسلام کا نام لیوا نہ ہو۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ مجھ سے قبل میرے برادر مکرم بھائی حافظ بشیر احمد عثمانی صاحب، آپ ان کے جذبات کو لکھ رہے تھے، ممکن ہے آپ کو اس پہ ہنسی آئے، ممکن ہے آپ اس کو مذاق کے طور پر محسوس کریں، یہ مذاق نہیں، یہ جذبہ ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے، یہ ایمان ہے، یہ غیرت ہے، یہ حمیت ہے، میں بھی کہنا چاہتا ہوں، میں نے بارہ کہا ہے اور اب بھی کہنا چاہتا ہوں، اگر وقت کا وزیر اعظم یہ کہتے کہ شیعہ کو کافر کہنے کی وجہ سے ہم تختہ راہ سے لٹکا چھوڑیں گے، تو میں کہتا ہوں تم میں جو تھے تو تم اسمبلی کے سامنے تختہ دار بناؤ تو صحیح،
للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے،
تم پھانسی گھاٹ،
قرآن شریف،
تم پھانسی گھاٹ بناؤ،
قرآن
شریف
تم پھانسی گھاٹ بناؤ، موت کا پھندا لٹکاؤ، تم تخت احتیاط کرو، میں تقریر میں نہیں، تم اسمبلی میں آؤ، صبح اسمبلی کا اجلاس ہے، میں بھی آ رہا ہوں، تم بھی آؤ، تم اسمبلی میں آؤ، اسی طرح آؤ جس طرح پہلے تم آ چکے ہو، تم بیٹھو، کاروائی شروع ہوگی، میں پاک جا بارڈر پر کھڑے ہو کر تمہارے فتوے کو بہانہ بنا کر، تمہارے فتوے کی آگ لے کر اسمبلی میں کھڑے ہو کر شیعہ کو کافر کیا چھوڑوں گا، جو آتے پھانسی دو۔ اگر ڈرنے کے لیے، اگر تمہارے سامنے ریری کرنے کے لیے ہم نے ایم این اے شپ لی ہوتی تو پھر آج ہم بھی تمہارے کش بردار ہوتے، آج ہم بھی تمہاری تاریخ میں رب اللسان ہوتے۔ یہ بڑا کٹھن راستہ ہے، آپ نہیں جانتے، صرف یہ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے، ورنہ میں آپ کو بتلا نہیں سکتا۔ میں خود سوچتا ہوں اتنے مشکل آ رہا، ایک شخص ایم ایل اے بن جائے، دو سال اس کی گرانٹ کے روک لیے جائیں، ایک پیسہ اسے نہ دیا جائے، اس پر بے شمار مقدمے قائم کیے جائیں، اس کی وجہ سے اس کے سینکڑوں ساتھیوں کو پابندی سے حراست کر دیا جائے، اس کی وجہ سے اس کے وہ ساتھی جو ذمہ دار عہدوں پر ہیں، جن کے مقدمے کے مدعی بیٹھتے، جن کے مقدمے کے گواہ بیٹھتے، حکومت انڈر پریشر کرنے کے لیے اگر جھنگ کے چیئرمین کو 12 سال سزا دیتی ہے، اور آج جو دوسرے مقدمے کا فیصلہ ہوا ہے تو کالے پہلوان کو 10 سال اور سزا دے دی ہے، 25 سال سزا۔ ایک ایسے نوجوان کو جس کا قصور یہ ہے کہ وہ سپاہی صحابہ کا ساتھی، اسے جیل میں ہم نے الیکشن لڑوایا وہ جیت گیا، اسے جیل میں بیٹھے ہم نے چیئرمین بنایا وہ بن گیا، مدعی بیٹھ گئے، گواہ بیٹھ گئے، 25 سال کے لیے وہ جیل میں چلا جاتا ہے، 4-4 لاکھ روپے اس پہ جرمانہ ہے، راستے روکے جاتے ہیں، مخالفت برائے مخالفت، ذہنی طور پر پریشان کرنے کے لیے وہ ہتھکنڈے۔ آپ یقین نہ کریں، میں صرف اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں، ہم نے اس موقف کو غیر سنجیدہ ہو کر نہیں دیا، ہم مفادات کے لیے ہم نے کبھی نہیں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں اسمبلی میں اور بھی علماء کرام ہیں، اللہ ان کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، لیکن انہوں نے بھی مجھے کہا کہ ہم نے وزیر اعظم سے ملاقات کر لی، ہمیں 1.5 کروڑ روپیہ گرانٹ مل چکی ہے، ایک ملاقات کر لو، ایک ملاقات، خود وزیر بھیجے، ایک ملاقات کر لو، اتنی یقین دہانی کرا دو کہ اسمبلی میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، پچھلے سال کا 1.5 کروڑ بھی مل جائے گا، اس سال کا بھی مل جائے گا، لیکن میں عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے اسلام کے نام پر ووٹ دیے، دین کے نام پر ووٹ دیے، اور اسلام کے نام پر حکومت بنانے کے بعد مکہ مدینہ سے شریعت تو نہیں آئی، لندن سے لیڈی ڈیانا کو لے کر رب کے گھر میں داخل کر دیجیے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان سے اسلام کی توقع کی جائے۔
زندہ ہے جھنگوی، زندہ ہے جھنگوی، زندہ ہے جھنگوی،
اسلام اور شریعت نہیں آئے گی، لیڈی ڈے رب کے گھر میں کافر عورت کو داخل کر دیے، ان کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اسلام کے نام پر برسر اقتدار آنے والے نجی محفلوں میں بارہ، شہباز شریف، دیگر ذمہ داروں نے بارہ،
ہم نے کہا کیا اسلام، تم سود کو نہیں روک سکتے ہو؟ کہنے لگے مولوی صاحب کیسی بات کر رہے ہیں، سود کو چھوڑ دیں گے تو ملک کیسے چلے گا؟ سود کے مسئلے پر ضد نہ کریں، یہ اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، یہ اسلام آپ اور میں ان سے کیا توقع کریں؟ ان غداروں، ان ڈاکوؤں لٹیروں، اسلام کے ان دشمنوں جن کی جلوت تمہارے سامنے ہے، جن کی خلوت ہمارے سامنے ہے، جب یہ کام منافق ہے، مفاد پرست ہے، اسلام کا نام اقتدار کے لیے لیتی ہے، تم دھوکہ کھو، سامت رکھو، کاش کر ہم ان کے فریم میں نہیں آ سکتے۔
للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے،
زیادہ آدمی کو دیکھیں، ہر دھرمی کی یہ بات 28 ستمبر 1991 کو گورنر ہاؤس لاہور میں سپاہ صحابہ کے ذمہ داروں کو بلایا، مولانا ضیاء القاسم، مولانا ضیاء الرحمان فاروقی، میں خود آپ کا بھائی، ہم تینوں گورنر ہاؤس گئے، جید علماء کرام، بریلوی، دیوبندی، آل حدیث، جماعت اسلامی کے لوگ، اور اس موقع پر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے نائب صدر یعقوب توسلی، ریاض نقوی اور ان کے ذمہ دار لوگ اس اجلاس میں آئے تھے۔ بات اسی پر چل پڑی کہ شیعہ کو کافر کیوں کہتے ہیں، یہ فرقہ وارانہ فسادات کیوں ہیں، یہ اختلافی تقریریں کیوں ہیں؟ ہر ایک نے کھڑے ہو کر کہا جی یہ لیڈری چمکانے کے لیے ہے، یہ اقتدار کے لیے ہے، یہ غیر ملکی ایجنٹ ہے، یہ غیر ملکی نمائندے ہیں، یہ لوگوں کے پیسے لے کر بعض حکومتوں کے اشارے پر ناچتے ہیں۔ ایک عجیب طرفہ تماشا تھا، جو جس کے منہ میں آیا ہاتھ میں وقت کی خوشامد میں کہتا چلا گیا، اور اسے راضی کرنے کے لیے سپاہ صحابہ کو بدنام کرتا چلا گیا۔ آخر ہماری باری آئی، ایسے نہیں، میں قدر کرتا ہوں بھائی بشیر احمد عثمانی کے جذبات کی، آپ چاہے آج کے ڈال دیں، آپ چاہے مذاق میں اس کو ڈال دیں، میں نہیں کہہ سکتا کہ میں عینی گواہ ہوں، میں عینی گواہ ہوں، چشمدید گواہ ہوں۔ ہم نے کہا جو کچھ انہوں نے کہنا تھا یہ کہہ چکے، یہ کتب، یہ لٹریچر 110 کتب کے فوٹو سٹیٹ پر مبنی، یہ پوری فائل ہم آپ کو دیتے ہیں، اگر آپ کو فائل پر یقین نہیں آتا، آپ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ کو کافر نہ کہا جائے، بلکہ اس سے پہلے میاں صاحب کا فتویٰ 1-2 سال پہلے تھا، وہ یہ تھا جو کسی کو کافر کہے وہ خود کافر ہے۔ آپ تو سیدھا سیدھا کہہ دیا نا، اس وقت یہ تھا جو کسی کو کافر کہے وہ، ہم نے کہا جناب آپ کا فتویٰ ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم آپ کو مفتی نہیں مانتے۔ ابھی جب 28 ستمبر کو قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا، پچھلے اتوار کو، پیر کو ہم اجلاس میں گئے، پوائنٹ آف آرڈر پر میں نے ایک بات شروع کی کہ اسمبلی کے اجلاس کا یہ شیڈول ہم اسے تسلیم نہیں کرتے، کہ پیر اور اتوار یہ 2 دن اجلاس ہوگا، منگل اور بدھ چھٹی، پھر جمعرات کو اجلاس، پھر جمعہ اور ہفتہ چھٹی، 3 دن اجلاس، 4 دن چھٹی، اور الاؤنس 7 دنوں، الاؤنس لینا ہے تو 7 دنوں کا ملے گا۔ یہ قوم کا پیسہ ہے، یہ ملک کا پیسہ ہے، یہ بےغیرتی بے ضمیری ہے۔ میں نے کہا ہمارا ضمیر برداشت نہیں کرتا، مزدوری 3 دن کریں، اجرت 7 دنوں کی پائے، ہم نے اس کو مانتے، جتنے روز اجلاس ہوگا اتنے روز کا الاؤنس ملنا چاہیے، کوئی چھٹی کا الاؤنس نہیں ہونا چاہیے، اجلاس پورے دن پورا کرو، یہ 34 دن اسے پورے نہیں ہوتے، 34 دن پورے کرنے کے لیے 2-2 دن کی چھٹیاں ڈال رہے ہیں، یہ تو ان کی حالت ہے۔ اتنا ڈرتے ہیں اسمبلی کا اجلاس بلانے سے جیسے کوا گلیر سے کرتا ہے، اس لیے کہ ان کا گریبان جو پکڑا جاتا ہے، وہی وہیں پر میں نے کہا جی یہ تو بات کر الگ ہے. ہمارے حکمرانوں کو آج کل فتوے دینے کا بڑا حیضہ ہوا ہے, اور میں اس ایوان میں کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف اچھا تاجر ناکام سیاستدان ہو سکتا ہے لیکن مفتی نہیں ہو سکتا. میں مفتی نہیں مانتا. میں نے جب یہ کہا اور میں بیٹھا, شہباز شریف کہنے لگا ہے 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 تین مرتبہ, یعنی مفتی ہے ہے ہے. میں نے کہا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے, نہیں مانتے. اجلاس ختم ہوا, شہباز شریف اور میری ٹاکرا ہو گیا. میں نے کہا مفتی صاحب کے بھائی کیا حال ہے؟ کہنے لگے میں سند لے کر آؤں گا. میں نے کہا کس چیز کی؟ کہنے لگے مفتی ہونے کی. میں نے کہا آج مجھے یقین ہو گیا کہ تم واقعی چال پنا کرتے ہو, تمہارا سارا کام نکلی ہوتا ہے. جناب شہباز صاحب تم ہزار اور ہزار مدد سے نہیں بلکہ ہزار علماء کو لے کر کھڑا کر دو, وہ گواہش دیں کہ نواز شریف مفتی ہے. لیکن میں یہ فتویٰ اس کا تب بھی نہیں مانتا,
بے شک
اس نے کورس بھی کیا ہو, پڑھا بھی ہو, چاہے ماں کے پیٹ میں پڑھ کر آیا ہو, لیکن شیعہ کے مسئلے پر ہم اس کا فتویٰ نہیں مانتے. ہم اس کا فتویٰ
نہیں مانتے.
ہم نے یہ فتویٰ جذبات میں دیا ہوتا, بات پھر وہی نہ سمجھ. ہم نے یہ فتویٰ بلکہ اور بات, یہ بات بھی اتباع صحابہ کے ساتھیوں ذہن میں رکھنا. لوگ کہتے ہیں تم شیعہ کو کافر بناتے ہو, شیعہ کو کافر کہتے ہو آپ, اور تم کل کے بچے ہو, تم کل کے بچے ہو, تمہاری عمریں کیا ہیں, تم کیا ہو, تمہاری تعلیم کیا ہے, تم اتنے بڑے بڑے فتوے دیتے ہو. تو جواب میں آپ نے یہ کہنا ہے ہم شیعہ کو کافر بناتے نہیں ہیں, ہم شیعہ کو کافر کہتے نہیں ہیں, ہم شیعہ کا کفر بتاتے ہیں. جو علماء فتویٰ دے چکے ہیں ہم اس فتوے کی اشاعت کرتے ہیں. وہ کافر یہ خود بنے ہیں, کفر ان کا مفتیوں نے بتلایا ہے. ہم تو مفتیوں کے فتوے کو شائع کرتے ہیں, ہم تو مفتیوں کے فتوے کو شائع کرتے ہیں. اب اگر میاں صاحب نے پھانسی دینا ہے تو مفتیوں کو دیں, جب مفتیوں کو تلاش کریں گے تو اکثر ان کے اپنے نکل آئیں گے. میرے بھائیو, میں نے عرض کیا خاتم المعصومین کا اثر یہ کوئی معمولی عنوان نہیں ہے. معصوم, بارہ اماموں کو معصوم ماننا, بارہ اماموں کو یہ اختیار دینا کہ رب کی حلال کردہ چیز کو وہ حرام کر سکتے ہیں, بارہ اماموں کو یہ اختیار دینا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ان کے تابع فرمان ہے, بارہ اماموں کے بارے میں کہ وہ اپنی مرضی سے مرتے اور جیتے, وہ ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہیں, وہ عالم الغیب والشہادہ ہیں, جنت جہنم میں تقسیم کا اختیار ان کے ہاتھ میں, وحی کا نزول ان پہ جاری رہا, فرشتہ تسلسل سے ان پہ آتا رہا. یہ وہ عقائد و نظریات ہیں جن سے برملا طور پر ختم نبوت کا انکار ہوتا ہے اور رب کی توحید میں شرک کی ملاوٹ ہوتی ہے. ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟
ہوتی ہے.
میرے بھائیوں, شیعہ کا عقیدہ, عقیدہ امامت, آج اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ لو جی آپ کافر کافر شیعہ کافر جب کہتے ہیں تو ہر قسم کا شیعہ کافر ہو گیا. مان لیا ہم نے کہ شیعہ بارہ امامی تو کافر ہیں, لیکن اور بھی تو شیعہ کی بڑی قسمیں ہیں, شیعہ کی اور بھی بڑی قسمیں ہیں. آپ عمومی طور پر سب کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ یہ ہے یا نہیں ہے؟ اور وہ اور قسمیں کہاں ہیں؟ پاکستان میں ہیں, لاہور میں, ملتان میں ہیں؟ نہیں, وہ غنیت الطالبین کے صفات میں ہیں, اس وقت دنیا میں نہیں ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں کوئی شخص پاکستان میں سے
سوائے آغا خانیوں کے جن کے کفر پر اتفاق ہے اور شیعہ بھی انہیں کافر کہتے ہیں، سوائے بوریوں کے جن کے کفر پر اتفاق ہے اور شیعہ بھی انہیں کافر کہتے ہیں، کوئی اور شیعہ کا گروہ لے کر آئے ہمیں ان کا عبادت خانہ دکھائے. آپ کے توبے میں یہ شیعہ اثنا عشری کے علاوہ کسی اور کا کوئی عبادت خانہ ہے؟ کوئی نہیں. تو پھر جتنے توبے کے سارے کافر ہیں، ابھی اپنے مسلمان ہیں سارے کافر ہیں، جب ایک بھی دوسرا نہیں. پاکستان میں کوئی ایسا گروہ اور طبقہ کوئی ایسا نہیں ہے. اگر کوئی لا کر پیش کرے کہ فلاں علاقے کے لوگ ہیں، کہلاتے شیعہ ہیں، لیکن ان کا عبادت خانہ الگ ہے، پھر سوال ہوگا کہ ان کا عبادت خانہ الگ ہے تو ان کی مذہبی کتب لائیں، مذہبی کتب میں عقائد و نظریات پر بحث کریں، ان کے طریقے تعلیم کو دیکھیے، طریقہ عبادت کو دیکھیے، ان کے مذہب کی بنیاد کو پڑھیے. اگر آپ کسی بھی شیعہ کہلانے والے گروہ کے عبادت خانہ کو دیکھیں گے، اس کے طریقہ عبادت کو دیکھیں گے اور اس کے مذہب کی بنیادی کتب کا مطالعہ کریں گے، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اس وقت دنیا میں جتنے شیعہ ہیں ان میں آپ کو کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ملے گا، کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ملے گا. اس لیے ہر ایک کے کفر پر آپ کا دل آپ کو گواہی دے گا. میرے بھائیوں، اس کام کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے؟ اس دور میں اس وسیع پیمانے پر اس کام کو کرنے کا مقصد، یہ کام اس دور کا تقاضا کیوں بن چکا ہے؟ میں اپنی بات کو یہاں پر لا کر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اس دور میں ایران کے انقلاب کے بعد، جب سے خمینی برسر اقتدار آیا، اس وقت سے شیعت نے بڑی تیزی کے ساتھ پٹ پرزے نکالنا شروع کر دیے. آج کوئی شیعہ کلینی، مجلسی، تبرسی، توسی، کمی اور کسی اور کا انکار تو کر سکتا ہے، لیکن کوئی شیعہ خمینی کا انکار نہیں کرتا. ایران میں جو خمینی انقلاب لایا ہے، اس انقلاب کو شیعہ انقلاب کہا جاتا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا. اس انقلاب کو خمینی انقلاب کہا جاتا، اس انقلاب کو کسی اور انقلاب کا نام دیا جاتا، یہ اعتراض کی بات، خطرے کی بات نہیں تھی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایران کے انقلاب کو ایک سوچے سمجھے منصوبہ کے تحت، ایک گمبھیر سازش کے تحت ایران کے انقلاب کو اسلام کا انقلاب کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا؟ کہا گیا. پھر خمینی کی تعلیمات، خمینی کے نظریات، خمینی کے افکار، جو خود خمینی اپنے دل کی بات اپنے قلم سے تحریر کر چکا ہے، جو کتابیں تصنیف کر چکا ہے، آج خمینی کی کتب کو پوری دنیا میں اسلام کے نام پر تقسیم
کیا گیا.
تھوڑا سا بولیں یار، تو سپنا لگائیں لیکن بولے سے. خمینی کی تصنیفات کو پوری دنیا میں اسلام کے نام پر تقسیم کیا جا رہا ہے. دنیا بھر کے ریڈیو، ٹی وی، اخبار پر پیسہ اور دولت خرچ کر کے انہیں اس بات پہ تیار کر لیا گیا ہے. ریڈیو کو آن کریں، خمینی اسلام کا ہیرو، ٹی وی کو کھولیں، خمینی کی تعریف مدہ سرائی، اخبار کو پڑھیے، میری آپ کی خبر شائع نہیں آ سکتی، میری آپ کی تقریر اخبار میں جگہ نہیں رہ سکتی، لیکن خمینی کے لیے اخبار کے ایڈیشن، اخبار کے صفحات وقف ہو چکے ہیں اور وہ جلی کام کے ساتھ، بڑی بڑی ساخیوں کے ساتھ اعلان کرتے کہ خمینی اسلام کا ہیرو تھا. میرے بھائیو،
یہ بات ہے یا نہیں ہے؟
ہے
یا نہیں ہے؟ یہ صرف پاکستان میں نہیں یہ پوری دنیا میں ہے. آئیے تھوڑی دیر کے لیے, توجہ ہے, تھوڑی دیر کے لیے آپ بھول جائیے. آپ کو ممکنہ نہیں یاد رہے گا کہ کافی استبصار من لا یعرف کی تہذیب الاحکام, حیات القلوب, عین الحیات, حق الیقین, یہ کیا کتابیں ہیں, کون لکھنے والے, آپ کو یاد نہیں رہے گا. آپ کو ان کے مصنفوں کے نام بھی یاد نہیں رہیں گے. میں صرف ایک بات آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں, یہ بات ذہن میں رکھیے, اور اس کے بعد میری چند معروضات آپ اپنے سامنے رکھیے. ان میری پیش کردہ معروضات کو ذہن میں رکھنے کے بعد آج گھروں کو چلے جائیے. کل رات جب آپ عشاء کی نماز سے فارغ ہوں اور بستر استراحت پر آئیں, مجھ سے وعدہ کیجئے کہ آپ میری تقریر پر پانچ منٹ کے لیے غور کریں گے. کتنے منٹ کے لیے؟ جو وعدہ کرتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں, غور کریں گے
انشاءاللہ.
آج بے شک نعرہ نہ لگائیں, مجھے بے شک زندہ باد نہ کہیں, آج کوئی نعرہ نہ لگائیں. بات آج سن لیں, غور کل کریں. بات آج سنیں, غور کل کریں. زیادہ لمبی بات نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آیا خمینی کو دنیا کا شیعہ اپنا رہبر اور رہنما مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ شیعہ تو شیعہ, خمینی کے پروپگنڈے سے, خمینی کے اس منصوبے سے نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ سپاہ سیاپہ بن جانے کے بعد, حقائق سامنے آ جانے کے بعد, آپ کے ملک کا وزیر اعظم اس کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھا کر قبر پر کھڑا کر کہتے, خمینی کی تعلیمات منارہ نور ہے. خمینی کی تعلیمات آپ نے نواز شریف کا یہ بیان سامنے رکھنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ خمینی کی شخصیت اس کے ذہن میں کس قدر اتر چکی ہے. منارہ نور, میری اور آپ کی تقریر پر تو پابندی لگے گی کہ یہ پسند نہیں ہے, میری اور آپ کی کتاب تو ضبط ہو جائے گی, میرا اور آپ کا بیان تو وزیر اعظم کو پسند نہیں, وہ شائع نہیں ہوگا. لیکن وزیر اعظم خمینی کے لٹریچر پہ پابندی لگا سکتا ہے؟ وہ کیوں لگائے؟ وہ کہتا ہے یہ تو منارہ نور ہے, یہ تو منارہ نور ہے. آپ چپ رہیے, آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ شاید آنے والے سالوں میں یہ خمینی کے سبجیکٹ کو, خمینی کی شخصیت کو اور خمینی کی تعلیمات کو شاید پاکستان کے نصاب تعلیم میں شامل نہ کر دیں. یہ الگ بات ہے, ایسا نہیں ہوگا اور انشاءاللہ نہیں ہوگا,
نہیں ہوگا.
لیکن اگر ان کے راستے کھلے چھوڑ دیے جائیں تو یہ ایسا کرنے سے رک جائیں گے؟ ضرور کریں گے ایسا. میں عرض کر رہا ہوں, آج پوری دنیا میں خمینی کی کتب, خمینی کے افکار و نظریات دنیا کی 13 زبانوں میں ترجمہ ہو کر دنیا کے ایک ایک ملک میں جا رہے ہیں. شاید ان ملکوں میں قرآن پاک لوگوں کے پاس نہیں ہے, ایسے ملک بھی ہیں. بعض ممالک میں قرآن مجید پر پابندی ہے, نہیں رکھ سکتے, نہیں پڑھ سکتے. لیکن ان ممالک میں خمینی کا لٹریچر اسلام کے نام پر جا چکا ہے, لوگ محبت سے, عقیدت سے جھومتے ہیں, آنکھوں پہ لگاتے ہیں, سر پہ رکھتے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اسلام ہے, یہ دین ہے, یہ پیغمبر کی شریعت ہے. اسلام کے نام پر یہ لٹریچر افریقہ میں, چائنا میں, رشیا کی 9 آزاد ریاستوں میں اسلام کے نام پر, افریقہ میں اسلام کے نام پر, یورپ میں اسلام کے نام پر, امریکہ اور برطانیہ میں خمینی کا یہ لٹریچر جا رہا ہے یا نہیں جا رہا؟
جا رہا ہے.
اب آپ دیکھیے, یہ اسلام کے نام پر جا رہا ہے.
اور آپ کے ملک میں بھی اسلام کے نام پر آ رہا ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں, سپاہ صحابہ خاموش ہو جاتی ہے, خمینی کے خلاف کوئی نہیں بولتا, کوئی تقریر نہیں, کوئی نعرہ نہیں, کوئی جذبہ نہیں, کوئی خمینی کے خلاف کسی قسم کا اظہار نفرت نہیں, خاموشی چھائی ہوئی ہے. لیکن ریڈیو, ٹی وی, اخبار اور حکمران خمینی کی تعریف کر رہا ہے. بتلاؤ ان آنے والی نسلوں کے ذہنوں میں خمینی کی عظمت بیٹھے گی یا نہیں بیٹھے گی؟
بیٹھے گی,
بیٹھتی چلی جائے گی. اسلام کا ہیرو, اسلامی انقلاب کا لمبردار, اسلام کا لیڈر, اس دور کا مفکر, اس دور کا مجدد, اس دور کا نائب امام, اس دور کا یہ, اس دور کا فلاں, یہ خمینی کے قصیدے ہیں, نسلوں کے ذہنوں میں بیٹھتے چلے جا رہے ہیں. زیادہ نہیں, غور کیجئے, پانچ سال, دس سال کا عرصہ گزر جائے, خمینی کے خلاف کوئی نہیں بولتا, اس کی حقیقت سے پردہ کوئی نہیں اٹھاتا, اس کے خلاف کوئی نعرے نہیں لگاتا, خمینی کے کفر کو کوئی بیان نہیں کرتا. تعریف ہو رہی ہے, عظمت کردار ریڈیو, ٹی وی کے ذریعے اجاگر کیا جا رہا ہے. آنے والی نسلوں کے ذہنوں میں خمینی کی شخصیت کو بٹھایا جا رہا ہے. جب یہ نسلیں جوان ہوں گی, ان کے ذہنوں میں خمینی کی عظمت اور شخصیت بیٹھ چکی ہوگی. جب کسی کی عظمت ذہن میں بیٹھ جائے تو پھر کیا حال ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو آج آپ کا ہے. مولانا حق نواز کی عظمت ذہن میں ہے, ان کی کیسٹ پسند ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟
ہوتی ہے.
تقریر سے محبت ہے یا نہیں ہے؟ ان کے نام کی کوئی کتاب آ جائے فوراً خریدتے ہیں, ان کی تصویر آ جائے, حالانکہ شرم حرام ہے. ذہن میں رکھو, ہمیں پاگل نہیں کہ جذبات حلال بھی حرام, تصویر حرام ہے, چاہے میری بھی کھینچی جائے تب بھی حرام ہے. لیکن ایک ذہن میں شخصیت بیٹھ گئی, تصویر ہے, کتاب ہے, کیسٹ ہے, لٹریچر ہے, خریدا جا رہا ہے. کیوں؟ کہ شخصیت کی عظمت ذہن میں بیٹھ گئی. جب یہی شخصیت, یہی خمینی کی عظمت آنے والی نسلوں کے ذہنوں میں بیٹھ جائے گی, اور آج دنیا کے لوگوں کے ذہنوں میں یورپ, افریقہ, امریکہ, برطانیہ, انڈیا اور رشیا, چائنا اور برما کے لوگ, آج ان کے ذہنوں میں خمینی کی عظمت بیٹھ چکی ہے, وہ خمینی کا لٹریچر تلاش کرتے ہیں. تیری میری نسلیں خمینی کے لٹریچر کی متراشی ہوگی, خمینی کے لٹریچر کو پڑھنے کو بےتاب ہوگی, خمینی کے افکار اور نظریات کا مطالعہ کریں گی. مجھے سوچ کر بتا, جب یہ آئے ہماری نسلیں خمینی کا لٹریچر لے کر, اور دنیا کے لوگ آج خمینی کا لٹریچر لے کر مطالعہ کر رہے ہیں, یہ نسلیں خدا نخواستہ کر رہی ہوں گی, اس لٹریچر میں کیا ہوگا؟ اس لٹریچر میں یہ لکھا ہوگا, میں نئی جذبات کے اندر, میں بڑے اختصار کے ساتھ, اس لٹریچر میں لکھا ہوگا, نعوذ باللہ, خالد بن ولید, نعوذ باللہ, نعوذ باللہ من ذالک, حضرت خالد بن ولید کے بارے میں, کہ وہ جن کو مسلمان قتل کرتا تھا رات کو ان کی بیویوں سے بدکاری کرتا تھا, خمینی کا لٹریچر. حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں کہ پیسے لے کر جھوٹی حدیثیں کرتا تھا. حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کہ یہ قرآن کو بدلنے والے, قرآن کے مخالف. فاروق اعظم کے بارے میں خمینی اس قدر اخلاق سے آگے بڑھتے, ہمیں آج کہنے والوں کہ تم تخریب کار ہو, دہشت گرد ہو, اور میں خمینی کو کافر کہوں, تمہارے تن بدن میں آگ لگتی ہے, اور سارا حکمرانوں تمہیں میں نے آج سے ایک سال قبل خمینی کی کتاب گورنر ہاؤس میں دی, انگلیاں رکھ کر پڑھائی کہ خمینی نے فاروق اعظم کو اپنی, میں خمینی کو کافر کہوں, ہم لعنت کریں کافر کہیں, تکلیف ہوتی ہے, ہم شیعہ کو کافر کہیں پریشانی ہوتی ہے, اور خمینی ملعون فاروق اعظم کا نام لے کر ان پر کفر کے بدلے لگائے، انہیں زندہ ایک معاذ اللہ کرا دے، اور یہ عبارت وزیر اعظم کو دکھا چکے ہیں۔ حیرت اس ظالم ماحول میں ہم پیدا ہو گئے کہ یہ لوگ حقائق سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ کتاب دے چکے ہیں، حوالہ پیش کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہے، ہم دہشت گرد قرار پائے، وہ اسلام کے موصل قرار پائے۔ یہ انصاف ہے اس دور میں۔ کر رہا تھا یہ تحریریں آنے والی نسلیں ہماری خاموشی کی وجہ سے، دنیا کے لوگ بے خبری کی وجہ سے یہ جب تحریر پڑھیں گے ایک لمحہ کے لیے سوچیں گے کہ خمینی نے غلط کہا ہے؟
نہیں سوچیں،
کبھی نہیں سوچیں گے،
نہیں سوچیں گے۔
ان کے ذہن میں بھی نہیں آئے گا کہ خمینی نے غلط کہا ہے، خمینی نے دجل فریب سے کام لیا ہے۔ ایک لمحہ کے لیے نہیں سوچیں گے کہ خمینی نے جھوٹ پکا ہے۔ کیوں نہیں سوچیں گے؟ یہ بچے، یہ آنے والی نسل، یہ پڑھ کر لٹریچر اس لیے نہیں سوچے گی کہ یہ کہیں گے اے خمینی نے غلط کہا ہوتا، خمینی نے فتویٰ غلط دیا ہوتا، خمینی نے دجلہ فریب سے کام لیا ہوتا، ہمارا مال بھی بولتا، ہمارے علماء بولتے، ہمارے مفتی بولتے، ہمارے لیڈر بولتے، سیاستدان بولتا، ہمارا اسلام کا نام لیوا بولتا، لیکن کوئی نہیں بولا۔ یہ نسلیں سوچیں گی، خمینی کے خلاف مولوی نہیں بولا، لیڈر نہیں بولا، سیاستدان نہیں بولا، بولا خلاف تو کیا بولا، حکمران بھی کہتا تھا تعلیمات منارے نور ہیں، خلاف تو کوئی کیا بولے، ہر ایک نے تعریف کی، ہر ایک نے مدح سرائی کی، ہر ایک نے اس کی عظمت کے قصیدے پڑھے۔ سنیو، وہ وقت کیسا ہوگا، اب وہ موقع ہے، ہمیں مٹا کے رکھ دینا، وہ وقت میری قوم کو دیکھنا نصیب نہ ہو جب یہ نسلیں خمینی کا لٹریچر پڑھ کر اسے اسلام سمجھے گی، لٹریچر پڑھ کر صحابہ کو کافر سمجھے گی۔
مجھے بتلاؤ
اگر ہم خاموش ہو جائیں اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلے گا؟
نکلے گا
کیا ہوگا آنے والے نسلوں کا؟ آپ چھوڑیے، یہ رب کا دین ہے، اللہ ہمیں توفیق دے، ہمیں استقامت بخشے۔ تھوڑی سی وسعت نظر کے ساتھ دیکھیے، میرے ملک میں تو 10 سال کے بعد خدا نخواستہ یہ حالات رونما ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ افریقہ کے لوگوں کو کون بتلائے؟ امریکہ میں آواز یا کون لگائے؟ رشیا میں جا کر کون کہے؟ چائنا کی دیواروں کے پاس جا کر خمینی کو کافر کون کہے؟ اور اس کے پاس مسائل ہے، دولت ہے، اسباب ہے، اور اس کے پیچھے گورنمنٹ ہے، وہ گورنمنٹ کے طور پر مسائل کے ذریعے دولت کے بل بوتے پر اسلام کے نام پر کفر کو شائع کر رہا ہے۔ آئے گورنمنٹ ساتھ نہیں دیتی، میری گورنمنٹ تو آزاد کو تباہتی چلی جا رہی ہے۔
کافر 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 کافر، قرآن شریف
میں نے آج کیا،
قرآن شریف
میں نے آپ سے، میں نے آپ سے وعدہ لیا کہ میری یہ تقریر ہے کہ یہ خمینی کی کتابوں میں کفر نہ ہو، یہ حوالے نہ ہو۔ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، ابھی کوئی کہے کہ غلط کہہ رہا ہے، وہاں نہ کہے، یہاں آئے میرا گریبان پکڑ کے کہے تو غلط کہتا ہے، مجھے خط لکھ دیجئے، فون کر دیجئے، آپ نے جو حوالے دیے وہ خمینی کی کتب میں نہیں ہے، میں آپ سے معذرت کر لوں گا۔ آپ بھرے مجمع میں کہیں میں قومی اسمبلی کی سیٹ سے استعفیٰ دے دوں گا اگر میں نے غلط بیانی سے کام لیا، یہ فیصلہ آپ نے کل کرنا ہے، یہ حوالے غلط ہیں، یہ صحیح ہیں، آپ کا دل کہے بات صحیح ہے، آپ کا ضمیر کہے حوالے صحیح ہیں، خمینی کی کتب میں واقعی کفر موجود ہے، آپ کا دل کہے تو دوسرا سوال یہ کر، یہ کفر آج اسلام کے نام پر پھیل رہا ہے، یہ کفر دنیا میں اسلام کے نام پر شائع ہو رہا ہے، اپنے دل سے پوچھ کہ جب تیرے پیغمبر کی شریعت، تیرے پیغمبر کے دین پہ اتنا بڑا حملہ آ چکے کہ آج شریعت کی سرحدیں تار دی گئی، پیغمبر کے دین پہ حملہ ہو چکے ہیں، پیغمبر کے صحابہ کو کافر کہنے والے اور اپنے قف کو، درخت کو، فیب کو اسلام کے راہ پر شائع کر رہے ہیں، سوال ضمیر سے کر، تیرا ضمیر کہے دروازے توڑ، تیرا ضمیر کہے دکان چھوڑ، تیرا ضمیر کہے بچے قربان کر، تیرا ضمیر کہے جان دے دے، کفر کا راستہ روک لے، تو وعدہ کر کہ ضمیر کا فیصلہ نہیں بدلے گا،
تم قدم بڑھاؤ،
ایک وعدہ کر کہ اگر تیرا ضمیر کہے تو اپنے ضمیر کا فیصلہ، ضمیر کا فیصلہ
نہیں بدلے گا،
یہ وعدہ کرتے ہو؟ جو کرتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں،
پکا وعدہ،
اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مصحاب سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا، یا رب صلی اللہ وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق الامین، اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه.
تمام حضرات میرے کے محبت نال شوق و ذوق بنا آواز بلند درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات بابرکات سے، تمام حضرات رب العالمین تعالی پڑھ لو، میرے بھائی حافظ محمد شریف صاحب نظم میں فرمائش کر رہے ہیں، میں نظر ذوق کے مطابق نظم سنا دینا، درود پاک،
مدنی دے باد راہبر، مدنی دے باد راہبر صدیق منڑا پوسی، مدنی دے باد راہبر صدیق منڑا پوسی، مدنی دے باد راہبر صدیق منڑا پوسی، آقا دا جانشین تسلیم کرنا پوسی،
نعرہ تکبیر، پائیدار ختم نبوت، شان صحابہ،
مدنی دے باد راہبر صدیق منڑا پوسی، مدنی دے باد راہبر صدیق منڑا پوسی، آقا دا جانشین تسلیم کرنا پوسی، مدنی دے باد راہبر صدیق منڑا پوسی، صدیق دی صداقت نو جان دا جہان، صدیق دی صداقت نو جان دا جہان، منیا نبی نو پہلے آ کے اسے جوان، منیا نبی نو پہلے آ کے اسے جوان، واری نبی تو ہر شے، واری نبی تو ہر شے، واری نبی تو ہر شے اقرار کرن پوسی، مدنی دے باد راہبر صدیق منڑا پوسی، مدنی دے باد راہبر صدیق منڑا پوسی، او میں پوچھیا ہے انہاں لوگاں تو جڑے شہر مدینے آئے، قسم خدا دی پہ رحمت وسدی جتے مدنی یار سمائے او دیارا دے جو سب کر دے او نہیں بھی حلال دے جائے او نہیں بھی حلال دے جائے تائر دو زخوت سڑسل او نہیں ملنی جنت جائے مدنی دے باد رہبر صدیق من رپو سے ہجرا دی رات جنو کملی والے جگایا ہجرا دی رات جنو ہجرا دی رات جنو ہجرا دی رات جنو کملی والے جگایا اوکھے سفر دا ساتھی ون یار نو بنایا اوکھے سفر دا ساتھی ون یار نو بنایا قرآن رب دا تینو پڑھنا ضرور پوسی مدنی دے باد راہبر صدیق مننا پوسی نعرہ تکبیر پائیدار ختم نبوت شان صحابہ سپاہ صحابہ ہے ملک ملک صداقت دی تے صدیق دے صاحب زادی قسم خدا دی تائی پاک رسول دے گھر آئی آئی پاک رسول دے دادی قسم خدا دی کک جتنی کر کچھ نہیں سکدی کک جتنی کر کچھ نہیں سکدی یہ تولی ابن سبا دی قسم خدا دی انصر او پتر حلالی نہیں جو قدر کرے ناما دی قسم مدنی دے باب راہبر صدیق مننا پوسی ترائے میل جد موٹے
میرے وال توجہ
ترائے میل جد موٹے آقا کیتی سواری ترائے میل جد موٹے آقا کیتی سواری ناگا دی زہر سائکے عاشق ہمت نہاری ناگا دی زہر سائکے عاشق ہمت نہاری ہر جا رفیق سائدہ ابدار بننا پوسی مدنی دے باد راہبر صدیق مننا پوسی او صدیق دا جویری صدیق دا جویری ویری مصطفیٰ دا صدیق دا جو ویری مصطفیٰ دا دو جگ پٹے او دو جگ پٹے دارا سی حق دار ہے سزا دا دو جگ پٹے دارا سی دو جگ پٹے دا
میں عرض کرنا سی میں تواڈا ہوئے مک سڈ گئے
موٹا میرا ہو
عبادت کرنا جی تے سپاہ سپاہ صحابہ دی مک ہوئے تے سینہ ہوئے دوبارہ دو موقع بعد ختم نہ کر دوں گل
ایسا درد کی تین صدیق دا جویری ویری مصطفیٰ دا دو جگ پٹے دارا سی حقدار ہے سزا دا دو جگ پٹے دارا سی حقدار ہے سزا دا صحابہ دے دشمنا نو بے زخ دو وجن پوسی صحابہ دے دشمنا نو بے زخ دو وجن پوسی مدنی دے باد راہبر صدیق مننا پوسی جیوے رلے ستے ہیں جینے رلے ستے ہیں خالق میں اٹھے سی جیوے رلے ستے ہیں جیوے رلے ستے ہیں خالق میں اٹھے سی محبوب دے ہاتھوں جو کوثر کھلا بڑے سی محبوب دے ہاتھوں جو کوثر کھلا بڑے سی محبوب دے ہاتھوں جو کوثر کھلا بڑے سی او جے کوئی صدیق دے سی منظور کرنا پو سی مدنی دے باد راہ بل صدیق ملنا پو تم قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی اور نہیں میرے نبی دشان دا تم قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی اور نہیں میرے نبی دشان دا اے